جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں دعوت الہی پر لبیک کہو، جب وہ تمہیں حیات، زندگی، بقا اور نجات کی طرف بلائیں، اور اگر اس دعوت کو تم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ترک میں اور چھوڑ دینے میں تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ حقیقتاً آج اسی لبیک کی ضرورت ہے، رسول اللہ کے دعوت پر و اللہ کی دعوت پر امت کی لبیک کی ضرورت ہے۔ اور المیہ جو امت کے ساتھ رونما ہوا، پیش آیا، وہ یہی ہے کہ لبیک کو ترک کر دیا، لبیک کے علاوہ باقی کچھ انجام دیا، عقیدت کے جذبے انجام دیے، جشن منائے، سوگ منائے، رسومات انجام دی، ہم نے ہر کام کیا، لیکن لبیک نہ کہہ سکے ہم۔ لبیک سے مراد دعوت کو اجابت کرنا، یعنی اس میدان میں حاضر ہو جانا جس میدان میں طلب کر رہے ہیں، جس میدان میں اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں بلا رہے ہیں۔ حاضر ہو کر اپنے حاضر ہونے کا اور اپنی حاضری کا، اپنی موجودیت کا اعلان کرنا، یہ لبیک کہلاتا ہے۔ موجود ہونا اور اپنی موجودیت کا اعلان کرنا کہ میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں، یہی کام امت سے نہیں ہو سکا۔ اور چونکہ اللہ کی دعوت پر و رسول اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی دعوت پر ہم نے لبیک نہیں کہا۔ علامہ اقبال کے بقول کہ ایک سجدہ انسان اللہ کو ترک کرتا ہے، اپنے حقیقی معبود کو، اس کو ہزار سجدے بتوں کو کرنے پڑتے ہیں، اور ایک سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے بچا لیتا ہے۔ آج ہم ہزار لبیک کہنا پڑتی ہے اس ایک لبیک کو ترک کرنے کے نتیجے میں، کہ اگر وہ ایک لبیک کہہ دیتے تو آج ہزار لبیک ہمیں نہ کہنا پڑتے۔ آج ہم بہت سو کو لبیک کہنا پڑ رہی ہے ہمیں۔ ایک طرف سے ہم شیطان کو بھی لبیک کہہ سکتے کہہ رہے ہیں، شیطانی طاقتوں کو بھی لبیک کہہ رہے ہیں، آج سیاستدانوں کو بھی لبیک کہہ رہے ہیں، فاسق و فاجر لوگوں کو بھی لبیک کہہ رہے ہیں، آج ان لوگوں کو جو اس ملت کی تباہی کا باعث ہے ان کو بھی لبیک کہنا پڑ رہا ہے۔ ہم ہر ایک کو کیوں لبیک کہنا پڑ رہا ہے؟ ہر یزید کو لبیک کہنا پڑ رہا ہے، ہر فرعون کو لبیک کہنا پڑ رہا ہے، ہر ستمگر اور ہر ظالم کو لبیک کہنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے کہ قانون یہی ہے، جو نجات دینے والے کو لبیک نہ کہے اسے ہلاک کرنے والوں کو لبیک کہنا پڑتا ہے۔ اور ایسا ہی ہے، آج ہلاکت میں ہمیں ڈالنے والوں کو ہمیں لبیک کہنا پڑ رہا ہے، اور ہر میدان میں ہم لبیک کہنے دوڑ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس ایک لبیک کو ترک کرنے سے بہت سارے لبیک ہماری زبانوں سے نکل رہے ہیں۔ لبیک یعنی کسی میدان میں حاضر ہو کر اپنے ہونے کا اعلان کرنا۔ ہم بہت سارے میدانوں میں آج حاضر ہیں، موجود ہیں، امت حاضر ہے، پاکستان ہی ملت، پاکستانی ملت کو دیکھ لیں، کتنے میدانوں میں حاضر ہے آج یہ ملت۔ اسی ملت کا ایک گروہ دہشت گردی کے میدان میں حاضر ہے، اسی ملت کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا ملک کو ناامن کرنے کے میدان میں حاضر ہے، اسی ملت کا ایک حصہ ملک کو فروخت کرنے کے میدان میں حاضر ہے۔ یہ سب میدان ہیں جہاں آپ کہتے ہیں بکرا منڈی ایک میدان ہے، جہاں پر جانور بکتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں، وہ بھی ایک میدان ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی بھی ایک میدان ہے۔ اب لوگ معیشت کے لیے، کوئی مارکیٹ میں موجود تجارت کر رہا، کوئی بکرا منڈی میں جانوروں کی خرید و فروخت کر رہا، کوئی کھیتوں میں بیٹھ کر اگا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، کاشت کر رہا ہے، کوئی اور اپنی معیشت و روزگار کے لیے کسی نہ کسی میدان میں حاضر ہو کر اپنے لیے کچھ نہ کچھ کما رہا ہے۔ اب اسی طرح آج ہم ملت کو اگر دیکھیں، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ملت ہی کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، اسی قوم کے مختلف گروہ ہیں جو انجام دے رہے ہیں، مختلف کام انجام دے رہے ہیں، وہ کام جو ایک ملت کو جچتے نہیں ہیں، اس کے لیے مناسب نہیں ہیں، وہ سارے کام آج ہمیں کرنا پڑ رہے ہیں، ہزار سجدے آج ہمیں ناخواستہ کرنے پڑ رہے ہیں، اس ایک سجدے کو ترک کرنے کے نتیجے میں جو اپنے معبود کو کرنا تھا، اس کے بجائے آج ہر چیز کو سجدہ کرنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان، اسی طرح میدان جس میں اللہ بلا رہا ہے اور اللہ کے رسول بلا رہے ہیں اور رسول کے وصی بلا رہے ہیں اور اولیاء خدا بلا رہے ہیں اور راہبر الہی و دینی بلا رہے ہیں، اگر ملت اس میدان میں لبیک نہ کہے، ہزار میدانوں میں اس کو لبیک کہنا پڑتا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ تاریخ کا ایک نمونہ میں سے یہ کہ اے رسول، اے نبی، اپنے ذوالعشیرہ سے ہمارے پیغام و ہمارے فرمان کا آغاز کر، سب سے پہلے اپنے قبیلے والوں کو دعوت حق دے، وہ دعوت حق پہلے سنیں، پھر بعد میں دوسروں کی طرف آپ جائیے۔ لہذا حضرت نے ان سب کو بلایا اور خدا کا فرمان سنایا، اللہ کی طرف بلایا، اپنی رسالت و نبوت کی طرف بلایا، اور جو پیغام اللہ سے لیا تھا وہ پیغام سننے کے لیے، وہ پیغام سنانے کے لیے انہیں دعوت الہی فراوان ہوئی۔ آج جملہ سید الشہداء علیہ السلام نے دعوت دی لوگوں کو حق کی طرف، امیر المومنین علیہ السلام نے، علی علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی حق کی طرف۔ بعض لوگوں نے دعوت امیر المومنین کو قبول نہیں کیا، نہیں مانا انہوں نے، تاریخ کے یہ حقائق ہیں، تمام تاریخ کی کتابوں، تاریخ فرقوں کی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے، تاریخ تاریخ ہوتی ہے، جیسے مطالعہ پاکستان ہے تو یہ فرقوں کا نہیں ہوتا کہ یہ سنی مطالعہ پاکستان ہے یا شیعہ مطالعہ پاکستان ہے۔ میں ایک جگہ گیا تبلیغ کی غرض سے پاکستان سے باہر، جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ بچہ ہمارا انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہے، انگلش میں 100 نمبر لیتا ہے، اسلامیات میں فیل ہو جاتا ہے، تو آپ آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں تو یہ مشکل ہماری۔ میں نے اس بچے کو بنایا، بھائی بچے بتا کیا مشکل کیا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک مجھے آیت الکرسی یاد نہیں ہوئی، تو آپ مہربانی کر کے آیت الکرسی یاد کرا دیں۔ تو ساتھ ہی اس نے کہا کہ وہ سنی آیت الکرسی یاد کرانی ہے، شیعہ آیت الکرسی یاد نہیں کرانی۔ تو میں پہلی دفعہ متوجہ ہوا کہ آیت الکرسی بھی دو ہو گئی ہیں، ایک سنی آیت الکرسی اور ایک شیعہ آیت الکرسی، چونکہ یہ بچہ شیعہ تھا اسکول، ٹیچر اس کی سنی تھی وہ عورت، تو اس نے سنی آیت الکرسی اس سے مانگی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیسے شیعہ سنی آیت الکرسی میں کیا فرق ہے، تو اس نے کہا کہ وہ ہم فیا خالدون تک جو ہے وہ شیعہ آیت الکرسی ہے اور یہ سمیع علیم تک یہ سنی آیت الکرسی، یعنی وہ شارٹ سنائے مجھے، اس نے یہ کہا کہ آپ وہ مختصر آیت الکرسی مجھے سمجھائیں۔ تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی، فرقوں کی نہیں ہوتی، تاریخ تاریخ ہوتی ہے۔ اب ممکن ہے کوئی اس کو نقل کرے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، تاریخ تاریخ ہوتی ہے۔ اب مثلا پاکستان کس نے بنایا، کیسے بنایا، کب بنا، یہ شیعہ سنی نہیں ہے، فرقوں کی نہیں ہے، تاریخ ہے، ہسٹری ہے، فرقوں کی زد میں نہیں آتی۔ تاریخ کے واقعات میں سے ہے کہ امیر المومنین کو جب عنوان خلیفہ چہارم مسلمین نے، امت مسلمہ نے مانا و تسلیم کیا و بیعت کی امیر المومنین علی علیہ السلام کے دست مبارک پر، کچھ لوگوں نے نہیں کی، قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم انہیں چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے۔ اس وقت کے جو حالات تھے، جو مسائل تھے، اس کی بنا پر کہا کہ ہم انہیں چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے۔ اور عجیب بات ہے، یہ توجہ کریں، آج جملہ ایک شخص جس نے امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ نہیں مانا، وہ پہلا قصیدہ گو ولایت کا شاعر ہے جس نے غدیر میں جب رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا تھا اور جس نے فوراً قصیدہ پڑھا اور رسول اللہ سے داد لی اور پورے مجمع سے داد لی، اس نے بھی امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ نہیں مانا۔ یہ چلا گیا شام، امیر شام کے پاس جا کر وہاں جا کے قصیدے کہنے لگا اور قصیدے لکھنے لگا۔ وہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسان کدھر، قصیدے لکھنے والا اور پڑھنے والا کدھر جا لکھے گا، ظاہر ہے جب پیسوں کے لیے قصیدے کہے تو پھر پتہ نہیں چلتا کس کے لیے کہے گا اور کہاں کہے گا۔ یہ عجیب بات ہے، تاریخ کا پہلا قصیدہ امیر المومنین کی شان میں لکھنے والا میدان غدیر میں ہی لکھا اس نے، یعنی وہیں پر فی البدی شاعر تھا حسان ابن ثابت، اس نے امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ بھی قبول نہیں کیا اور چلا گیا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو کنفیوژن کا شکار تھے، کنفیوز ہو گئے تھے اس زمانے میں، چونکہ خلیفہ سیوم کو قتل کیا گیا، اس کے بعد حالات بہت عجیب و غریب بن گئے اور لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو گئی، حیرت و سرگردانی، وہی جو آج ہے، جیسے کنفیوژن آج ہے یہی تقریباً حالات اس زمانے میں بھی تھے۔ انہوں نے نہیں مانا، امیر المومنین کو خلیفہ نہیں مانا، کہا کہ ضروری نہیں ہے، ہم بس اللہ کے حکم پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو، کسی کو خلیفہ ماننا، امام ماننا، بیعت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ اللہ رسول کی بات بس مانتے جاؤ۔ یہی بعد میں، جب بہت بعد میں، یہ ایک شخصیت، بہت بڑی شخصیت، بڑی نامدار و نامآور شخصیت، وہ بزرگ شخصیت جید، یہ بعد میں زندہ رہے، اللہ نے ان کو عمر طولانی دی، اور امام حسن کے زمانے میں بھی زندہ رہے، بیعت نہیں کی، امام حسین کے زمانے میں بھی زندہ رہے، بیعت نہیں کی، اور اسی طرح کرتے کرتے آ گیا زمانہ مروانی حکمرانوں کا، آل مروان، بنو امیہ کے دو سلسلے ہیں، ایک آل ابی سفیان اور ایک آل مروان ہیں۔ آل مروان جب حکومت بنے تو عبد الملک، ولید ابن عبد الملک جب حاکم بنا، تو عبد الملک جب حاکم بنا تو اس نے حجاج ابن یوسف کو مدینے کا والی بنایا، گورنر بنایا، کہ تم مدینے میں میری طرف سے تم حکومت کرو۔ عبد الملک نے، اموی خلیفہ تھا، یہ بزرگ شخصیت اب تقریباً 100 سال کے قریب ہو چکی تھی، اس وقت تک زندہ تھے یہ صحابیوں میں سے، اور اس وقت انہوں نے ایک حدیث سنی، کسی نے یا خود یاد آ گئی یا کسی سے سنی انہوں نے حدیث، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور اس نے بیعت نہ کی ہوئی ہو اور وہ مر جائے تو جاہلیت کی موت مرا ہے۔ من ماتا ولا بیعت لہ لامام، اس طرح کی حدیث انہوں نے سنی، فماتا میتتن جاہلیہ، یہ جاہلیت کی موت مرا ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، یہ حدیث اسی کی مشابہ حدیث بھی ہے جو شیعہ کتابوں کے اندر ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ، لیکن اہل سنت کی کتب میں یہ حدیث ہے، من مات ولا بیعت له لامام فمات میتتا جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، یہ حدیث نبوی ہے رسول اللہ سے سنی۔ اس وقت انہیں خیال آیا کہ میں تو بغیر بیعت کے ہوں، میں نے تو کسی کی بیعت بعنوان امام نہیں کی ہوئی، تو فوراً مجھے بیعت کرنی چاہیے امام کی۔ دیکھا کہ کون ہے، کو کہا کہ عبد الملک ہے، اس وقت امام میرا، ولی میرا، والی میرا عبد الملک ہے، لیکن عبد الملک دمشق میں ہے اور یہ بزرگ مدینے میں ہے، عمر بھی 100 سال کے قریب ہو چکی ہے، اور اب ان کو خیال آیا، زہراً شام کے وقت انہوں نے توجہ کی، اس وقت شام کا وقت تھا، فوراً گئے کہ اب میں کہاں کیسے بیعت کروں، زہر اس وقت یہ موبائل سسٹم ایس ایم ایس وغیرہ بھی نہیں تھے، تو اس وقت تو دمشق جانا کئی دن لگتے تھے راستے میں، اور معلوم بھی نہیں تھا، اتنا بوڑھا آدمی راستے میں گزر ہی جائے اس دنیا سے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے سے پہلے پہلے بیعت کا عمل ترک ہو جائے، موت اس وقت آئے جب بیعت کر چکا ہوں۔ بیعت کے لیے تشخیص بھی دیا کہ یہ عبد الملک ہے، یہ میرا امام ہے، اور اس وقت ان کے ذہن میں آیا کہ جو والی ہے مدینہ کا، عبد الملک کا نمائندہ، حجاج ابن یوسف، جانتے ہیں نا حجاج ابن یوسف کا نام سب نے سنا ہوا ہے، حجاج ابن یوسف صفاق ترین انسان تاریخ کا، ظالم ترین انسان، اس کو کہا کہ یہ والی مدینہ ہے، میں اس کے پاس جا کر خلیفہ کی نیابت میں بیعت کرتا ہوں، چلے گئے۔ یہ طبقات ابن سعد تاریخ کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے، اور ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے اپنی تفسیر نہج البلاغہ میں بھی یہ لکھا ہے، یہ دونوں اہل سنت کے عالم ہیں، طبقات ابن سعد بھی مورخ اور ابن ابی الحدید بھی، اور بھی منابع ہیں، میں دو صرف دو کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی رجوع کرنا چاہے تو ان کتابوں کے اندر یہ حدیث یا یہ واقعہ موجود ہے، حدیث نہیں واقعہ موجود ہے، واقعہ سن لیں نتیجہ لیں گے اس سے، مقصود واقعہ سنانا نہیں ہے، وہ تاریخ کا دیکھ کا ایک دانہ چکھنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے کہ تاریخ کیا پیغام دیتی ہے ہمیں، یہ تاریخ پوری تاریخ کیا کہہ رہی ہے ہمیں، کیا خطاب کر رہی ہے ہمیں۔ یہ بزرگوار گئے، جا کے رات ہو گئی تھی، دستک دی، پوچھا کون ہے، تو چونکہ بڑی شخصیت تھے ان کو انکار کرنا مشکل تھا، فوراً اندر اطلاع دی گئی کہ یہ بزرگ شخصیت آئے ہیں، تو دروازے کھول دیے گئے دارالعمارا کے، وہ چلے گئے نمائندہ خلیفہ کے پاس، والی مدینہ کے پاس، حجاج ابن یوسف کے پاس، اور جا کر تقاضا کیا کہ مجھے بیعت کرنی ہے عبد الملک کی۔ انہوں نے کہا کہ جو دمشق، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، اس بڑھاپے میں سفر نہیں کر سکتا، اونٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا، گھوڑے بھی نہیں بیٹھ سکتا، اور ڈر بھی ہے کہ میں اگر جاؤں تو راستے میں کہیں موت نہ آ جائے، بس میں یہیں پہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی بیعت قبول کریں۔ مروان نے کہا کہ جو صبح آنا، ابھی میں فارغ نہیں ہوں۔ وہ مروان صفاق بھی تھا، عیاش بھی تھا، بہت ہی صفاق بے رحم انسان تھا یہ۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ہر صورت میں آپ ابھی قبول کریں یہ، وہ کیونکہ مجھے معلوم نہیں میں رات کو مر جاؤں، اور اگر مر گیا اس حالت میں تو میرے عہدے پہ کوئی بیعت نہیں ہوگی، اور موت خدا نخواستہ میری جاہلیت کی موت ہو جو کہ میں مرنا چاہتا ہوں، نہ جاہلیت کی موت پر، اسلام پر مرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی حدیث ہے، لہذا ابھی تم بیعت قبول کرو۔ اس وقت اسی قول میں لکھا ہوا ہے کہ حجاج ابن یوسف ایک ہاتھ میں شراب کا اس کے جام تھا، دوسرے ہاتھ سے بھی کوئی گناہ ہی کر رہا تھا، چونکہ مجلس محترم ہے میں اس طرف اشارہ نہیں کر سکتا، معیوب سی بات ہے وہ دوسری، یعنی ایک ہاتھ سے ایک اور گناہ کر رہا تھا، ایک ہاتھ سے شراب جام ہاتھ میں تھا، تو لیٹا ہوا تھا بستر میں، اکیلا بھی نہیں تھا۔ ہو اس نے اس حالت میں کہا کہ میرے ہاتھ فارغ نہیں ہیں، اور پاؤں باہر نکالا اپنا کمبل سے، لحاف سے پاؤں باہر نکالا، اور کہا کہ اسی پہ بیعت کر لیں۔ وہ بزرگوں نے فوراً اس پر بیعت کی، غنیمت سمجھی، اور شکر خدا کیا کہ اب میں جاہلیت کی موت نہیں مروں گا۔ عزیز من، توجہ کریں، تاریخ کیا سبق دیتی ہے ہمیں کہ انسان کس دعوت کو ٹھکراتا ہے اور کہاں آ کے گرتا ہے۔ پھر اگر علی کے پاک ہاتھ پہ بیعت نہ کی جائے، حجاج کے نجس پاؤں پہ بیعت کرنا پڑے گا۔ یہ قانون ہے تاریخ کا، یہ فرد ہو یا ملت ہو یا امت ہو فرق نہیں پڑتا، مشرق ہو یا مغرب ہو فرق نہیں پڑتا، کسی فرقے کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، شیعہ ہو یا سنی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، عرب ہو یا عجم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی پاک ہاتھ پہ بیعت نہ کرے اسے ناپاک پاؤں پر بیعت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے کہ کسی کے سامنے جھکنا ہے تمہیں، پلا کر تمہیں جھکائیں گے۔ اور عزیزان، آج یہی حالت پوری امت اسلامیہ کی ہو چکی ہے، نبی کے پاک نظام کو چھوڑا، برطانیہ کے فضلاتی نظام کے سامنے جھکنا پڑا ہے۔ نبی کا پاک نظام، قرآن کا پاک نظام، یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں۔ یہ کیوں آج ہماری یہ حالت بنی، کیوں آج ہم اس ملک کے غلام بنے ہوئے ہیں جو گستاخ رسول اللہ ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی ننگ ہے، کتنی بڑی آر ہے، کتنی بڑی آر ہے کہ توقع غلامی ڈالنا ایک ننگ ہے، اور یہ توقع غلامی بھی ایسے گستاخ کا ڈال دینا جو نبی کا دشمن ہے۔ کیوں ایسے ہوا کہ اس امریکہ جیسے نجس مخلوق و نجس ملک و نجس انتظامیہ و اس کے پلید صدر و پلید کابینہ کے سامنے جا کر پاکستان پاک ملت، پاک سرزمین، پاک لوگوں کی سرزمین، پاک نسل کی سرزمین، اس ناپاک موجود کے سامنے کیوں جھکنا پڑا؟ اس کو کیوں جھکنا پڑا؟ اس لیے کہ کچھ پاک راستے چھوڑے ہیں، جس وجہ سے ناپاکیوں کے سامنے آج تسلیم ہونا پڑ رہا ہے۔